قرآن یہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اور یہ ازواج مطہرات ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، بیٹا اپنی ماں کے بارے میں برائی کا تصور تک نہیں کر سکتا، اور پھر ماں وہ ماں جو اس کی ماں نہیں پوری امت کی ماں ہے، پوری امت کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ بغیر پردے کے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرو، سامنے تم نہیں آ سکتے، تو پھر کیا مسلمان عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ بغیر حجاب کے سامنے آئے، یا وہ سیاست میں حصہ لے، یا وہ مسلمان جن کی عقل پہ پردے پڑ گئے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا بڑا بنائے، عورت بھی وہ عورت جو سب کے سامنے ہے۔ تو فرمایا کہ یہ احکامات اس لیے بیان ہوئے کہ اس پر عمل کرو۔ ہاں، جاہلیت قدیمہ، ایک تھی جاہلیت قدیمہ اور ایک ہے جاہلیت جدیدہ۔ اس دور کی جاہلیت وہ یہ تھی کہ عورتیں یہ بڑی چادر اپنے سر پہ ڈال لیتی تھیں اس طریقے پہ کہ اس کے دونوں کنارے پشت پہ چھوڑ دیتی تھیں، اس طرح کر کے سر پہ چادر ڈالی اور اس کے دونوں کنارے پیٹھ پہ ڈال دیے۔ اب یہ جو چہرہ ہے اور یہ گردن ہے اور سینہ، یہ بالکل نمایاں ہے، قمیص پہنی ہوئی ہے لیکن اگر گلے کے بٹن کھلے ہوئے ہوں یا بند بھی ہو تب بھی سینہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس دور کی جاہلیت وہ یہ تھی کہ عورتیں یہ بڑی چادر اپنے سر پہ ڈال لیتی تھیں اس طریقے پہ کہ اس کے دونوں کنارے پشت پہ چھوڑ دیتی تھیں، اس طرح کر کے سر پہ چادر ڈالی اور اس کے دونوں کنارے پیٹھ پہ ڈال دیے۔ اب یہ جو چہرہ ہے اور یہ گردن ہے اور سینہ، یہ بالکل نمایاں ہے، قمیص پہنی ہوئی ہے لیکن اگر گلے کے بٹن کھلے ہوئے ہوں یا بند بھی ہو تب بھی سینہ نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اس جاہلیت قدیمہ میں عورتیں چادر اپنے سر پہ اس طرح ڈالتی تھیں کہ اس کو دونوں کنارے پیٹھ پہ ڈال دیا کرتی تھی، پیچھے سر پہ صرف اس کا تھوڑا سا حصہ ہوتا تھا، تو اس سے سینہ، سینے کا بالائی حصہ اور گردن اور یہ اگلا حصہ جسم کا بالکل نمایاں نظر آتا تھا۔ اور یہ تو جاہلیت قدیمہ، اب ہماری جاہلیت جدیدہ میں یہ ہوا کہ دوپٹہ تو آ گیا لیکن دوپٹہ اتنا باریک اور اتنا شفاف ہے کہ وہ دوپٹہ اگر سر پہ بھی اوڑھ لیا جائے تب بھی سر کے بال اور چہرہ اور گردن اور سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن وہ دوپٹہ، یہ باریک دوپٹہ بھی سر پہ نہیں اوڑھتی، اس کا مفلر بنا کے گلے کا ہار بنا لیتی ہیں اس کو۔ یہ جاہلیت جدیدہ ہے کہ دوپٹہ تو ہے لیکن اس کو گلے میں ڈال کر پیچھے لٹکا لیا، اور جاہلیت قدیمہ میں یہ ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور جس طریقے پہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابیات نے اپنے اپنے دوپٹے بنائے، ورنہ اس سے پہلے وہی ایک چادر تھی اسی کو اوڑھتی تھی، جب یہ آیت نازل ہو تو پھر دوپٹے بنائے۔ اور یہ جو خمار ہے، عورتیں جو بڑی موٹی چادر پہنتی تھیں اس زمانے میں، جس کو برقع بنا لیا کرتی تھی اوڑھتے ہوئے، وہ ایک تھا جلباب اور کبھی کبھی خمار بھی پہنتی تھی۔ جلباب وہ بڑی چادر جو سر پہ اس طریقے پہ ڈالی جائے کہ پورا جسم جس میں چہرہ بھی شامل ہے چھپ جائے، تو خمار اور جلباب یہ عام تھا لیکن دوپٹہ عام نہیں تھا۔ جب یہ آیت اور یہ ٹکڑا نازل ہوا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، امام ابو داود کی سنن میں یہ ارشاد ہے ان کا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتوں نے اپنی جو بڑی چادریں تھیں، موٹی چادریں، ان کو پھاڑا اور ان سے اپنے دوپٹے بنا لیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا ذکرت نساء الانصار فاثنت علیہن وقالت لہن معروفا وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا الى حجور فَشَقَقْنَهُنَّ فَتَّخَذْنَهُ خُمُرًا. ان عورتوں نے اپنے گھروں میں جو بڑی موٹی چادریں تھیں ان کو پھاڑ کر اپنے دوپٹے بنا لیے. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب دوسرے دن عائشہ مسجد گئیں مسجد نبوی میں تو دیکھا کہ جتنی عورتیں تھیں سب نے دوپٹے اوڑھے ہوئے تھے بڑی چادر کے نیچے, اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا ان کے لیے کافی ہے. اور یہ قرآن نے کہا کہ ایمان والے مرد ایمان والی عورت کی یہی نشانی ہے کہ جب اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم پہنچ جائے پھر وہ اس پہ فوراً عمل کرتے ہیں, پھر یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے کہ تم نے برقع پہن لیا, تم نے پردہ کرنا شروع کر دیا, ارے یہ تم تو بڑی پڑھی لکھی عورت تھی, یہ کیا ہوا. یہ نہیں سوچتی بلکہ یہ سوچتی ہے کہ اللہ کیا کہے گا, اللہ کو راضی کرنا ہے یا مخلوق کو راضی کرنا ہے. وہ حدیث مشہور ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے, اور جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہے. تو یہ دیکھو, یہ سوچو کہ اللہ نے کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت, اللہ کی معصیت کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق, مخلوق کی اطاعت بالکل نہیں ہے. طاعت کس, انما الطاعت للہ, یہ طاعت تو اللہ کی ہے. اور یہ ہاں یہ دوپٹہ بنایا, اب جب دوپٹے کی بات چلی ہے تو یہ بات بھی جان لیجئے کہ دوپٹہ کیسا صحابیات نے اوڑا اور دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے. ایک تو آج کل کے دوپٹے ہیں بالکل باریک شفاف ملائم نرم, اور ایسے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عورت کا جسم اس میں بالکل نمایاں نظر آتا ہے, یہ دوپٹہ نہیں ہے. اس قسم کے دوپٹے کو اوڑھ کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی, عورتوں کی نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے شرط ہے کہ موٹی بڑی چادر زیادہ, یہ دوپٹہ پہن کر گھر میں بھی اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ادھر ادھر گھومنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ دیکھیے, یہ بھی حدیث ہے, امام ابو داؤد نے اسے نقل کیا کہ ایک موقع پہ مصر سے بنی ہوئی باریک ململ کی چادریں آئیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی گئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ, ایک صحابی ہیں, ان کو دی اور کہا کہ استعھا صدعین فاقطع احدہما قمیصا واعطی الاخر امرأتک تختمر به, یہ ململ لے لو اور اس سے تم اپنی قمیص بنا لو گرمی کے موسم میں پہننے کے لیے, اور اپنی بیوی کو دے دینا کہ دوسری بڑی چادر اس کے دو حصے, دوسرے حصے سے وہ اپنا دوپٹہ بنا لے. وَأْمُرْ امْرَأَتَكَ أَن تَجْعَلْ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا, ہاں اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی کپڑا لگا لے تاکہ جب اس کو وہ اوڑھے تو بدن نظر نہ آئے. اب یہ باریک کپڑے کے نیچے دوسرا کپڑا لگایا جاتا ہے, چونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ عورتیں کس طریقے پہ لگاتی ہیں اس کو کیا کہتی ہیں, تو ام عبداللہ سے رجوع کیا, ہم نے پوچھا بھائی تم بتاؤ یہ عورتیں کیا کرتی ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو استر ہوتا ہے اور ایک شمیز ہوتی ہے, تو ایک وہ کہ جو بالکل اگر وہ کپڑا اتنا ملائم اور باریک ہے اس کے ساتھ دوسرے کپڑے کو سی دیا جاتا ہے سلا ہوا, اور جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو سیا جائے تو وہ موٹا کپڑا بن جاتا ہے اور اس جسم نمایاں نہیں ہوتا, اس کو استر کہتے ہیں. اور شمیز وہ کہ جو الگ سے ہو لیکن اس باریک کپڑے سے نیچے پہنی جائے, نیچے وہ پہنی جائے اس کے اوپر باریک کپڑا پہنا جائے. تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی حکم دیا دحیہ کو, کہا کہ یہ جو باریک کپڑا ہے اپنی بیوی سے کہنا کہ جب اس کا دوپٹہ وہ بنائے تو اس کے نیچے کوئی اور کپڑا ضرور اس کے ساتھ لگا لے, لا یصفھا, تاکہ جسم نظر نہ آئے.
اس سے یہ معلوم ہوا کہ باریک کپڑا پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اب یہ جو باریک کپڑے کی بات آئی ہے اس میں چند اہم چیزیں جو سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ عورت جو لباس پہنتی ہے وہ اتنا شفاف باریک نہ ہو جس سے جسم نظر آئے، اور نہ اتنا چست اور تنگ ہو کہ اس سے جسم کے اندرونی حصوں کی نمائش ہو، اور تیسرے نمبر پہ نہ ایسا لباس پہنے جس سے جو برائے نام لباس ہو. جیسا کہ بعض عورتیں مختلف تقریبات میں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ آدھی پیٹھ ان کی نظر آتی ہے، ننگی ہوتی ہے، اور پشت اور کمر اور پیٹ کا کچھ حصہ، ایسے بلاوز وہ پہنتی ہیں جسم کے یہ حصے نمایاں ہوتے ہیں، یہ بھی حرام ہے اور جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اپنے بازو اور بغیر آستین کے قمیص یا فستان وغیرہ جو پہنتی ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح وہ لباس جو غلط قسم کی عورتیں پہنتی ہیں، جو ایسا فیشن جو فیشن مسلمان معاشرے میں شرفا کے گھروں میں نہیں ہوتا بلکہ غلط قسم کی عورتوں کے ہاں ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ وہ لباس جو غیر مسلموں کے ہاں عام ہے، یہود و نصارہ کی عورتیں پہنتی ہیں. تو پہلی چیز جو دلیل ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ باریک لباس جس سے دوپٹہ ہو یا قمیص یا ساڑی یا کوئی بھی لباس جو عورت پہنے، اس سے اگر جسم کا اندر کا حصہ یعنی جسم اس سے نظر آئے، جسم نمایاں ہو، جسم نہ چھپے، ایسے لباس کا پہننا حرام ہے. کیونکہ ابو داؤد کی وہ حدیث ہم نے ابھی پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایسا باریک کپڑے کا دوپٹہ اپنی بیوی اگر تمہاری بیوی بنائے تو اس کے نیچے کپڑا لگا. یہ پہلی دلیل ہے کہ باریک کپڑا پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ لباس جو لباس برائے نام لباس ہو جس سے جسم نمایاں ہو یا جسم چھپا ہوا نہ ہو، تو وہ حدیث جس میں متفق علیہ حدیث میں فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میں نے اپنی امت کے دو گروہ ابھی نہیں دیکھے جو جہنم والے ہیں، صنفان من امتی لم ارہم، میں نے اپنی امت کے دو گروہ ابھی نہیں دیکھے جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان میں ایک نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس نظر آئیں. تو وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں جس لباس کے پہننے کے بعد بھی جسم نظر آتا ہے اور وہ لباس برائے نام لباس ہوتا ہے، اس کا پہننا جائز نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ وہ لباس جو کافرہ عورتیں پہنتی ہیں، یہود و نصارہ کے ہاں عورتیں پہنتی ہیں، وہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کسی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے. تو مسلمان عورتوں کو اس قسم کا کوئی بھی لباس پہننا جائز نہیں ہے جو باریک ہو، شفاف ہو اور اس میں جسم نمایاں ہو، یا وہ لباس غلط قسم کی عورتوں کا ہو، یا وہ لباس کفار و مشرکین کا ہو، یا وہ لباس ایسا ہو کہ اس سے جسم نہ چھپے. اس قسم کا ہر لباس، دوپٹہ وغیرہ سب اس میں شامل ہے، مسلمان عورتوں کے لیے اس کا پہننا جائز نہیں ہے. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن. اب یہ جو زینت کا لباس ہے اور یہ جو لباس کی زینت ہے، فرمایا کہ یہ ہاں یہ محرم ان رشتہ داروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، سامنے عورت آ سکتی ہے بناؤ سنگھار کیا ہوا ہو تب بھی ان کے سامنے آ سکتی ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اب یہاں سے وہ رشتے شروع ہوئے جو آٹھ رشتے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا کہ ان رشتہ داروں کے سامنے آنا جائز ہے بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. ان رشتہ داروں میں سے بھی کسی رشتہ دار کے بارے میں اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس سے بھی پردہ کیا جائے گا. اور یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، شوہر، او آبائہن، یا آبا و اجداد، یعنی باپ دادا سب اس میں شامل ہیں، او آبا بعولتہن شوہر کے والد یا شوہر کے دادا، اس میں نانا بھی شامل ہیں، اور اسی او ابنائہن اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن شوہر یا شوہروں کے بیٹے ستیلے بیٹے ہوں، او اخوانہن اور بھائی، او بنی اخوانہن بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن بہنوں کے بیٹے، یہ آٹھ رشتے ہیں، یہ آٹھ رشتے دار بھائی اور بہن، اور یہ سوتیلے ہوں یا اپنے ہوں، والد اور شوہر کے والد، اپنے والد، تو یہ آٹھ رشتے، باپ اور باپ کے والد یعنی دادا نانا پر نانا سب اس میں شامل ہیں، بیٹوں میں پوتے پر پوتے نواسے وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، بھائیوں میں سگے اور سوتیلے سب اس میں شامل ہیں، بھائیوں اور بہنوں کی تمام اولاد اس میں شامل ہے، یہ وہ رشتے ہیں کہ ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھ کر، ان کی زینت سے مراد صرف چہرہ اور ہتھیلیاں ہاتھ ہیں، زینت سے مراد پورا جسم نہیں ہے، لیکن اگر ان رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کے بارے میں شبہ ہو کہ فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس سے بھی پردہ کیا جائے گا، یہ آٹھ وہ رشتے ہیں جن کو یہاں بیان کیا، اور یہ عموماً چونکہ گھروں میں عموماً آنا جانا ہوتا ہے اس لیے عورتیں ان کے سامنے آ جا سکتی ہیں بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ان آٹھ رشتہ داروں کا مسئلہ، یہ پانچواں مسئلہ تھا اس آیت میں، چھٹا مسئلہ اس آیت میں ہے، او نسائہن عورتیں، عورتوں کے سامنے آ سکتی ہیں، نسائہن یعنی ان عورتوں کی عورتیں، اس سے مراد مفسرین نے مختلف تفسیریں نقل کی ہیں، سب سے بہتر تفسیر واللہ اعلم یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو باپردہ عورتیں ہوں اور جو شریف عورتیں ہوں، دیندار عورتیں ہوں، اگر عورتوں میں کوئی عورت یا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو غیر مسلم ہیں جن کے ہاں آنے جانے یا جن کے سامنے آنے جانے سے فتنے کا اندیشہ ہے، یا وہ عورتیں ہیں تو مسلمان لیکن بے پردہ عورتیں ہیں اور بے حیا عورتیں ہیں، اور یہ مردوں کے سامنے آنے جانے اور مردوں کی پارٹیوں میں آنے جانے والی عورتیں ہیں، تو اس قسم کی عورتوں کے سامنے پردے والی عورتوں کا آنا جانا اور اس قسم کی عورتوں سے پردے والی عورتوں کا ملنا جلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے فرمایا کہ نسائہن ان عورتوں کی عورتیں، یعنی جس طرح یہ حجاب اور پردہ کرتی ہیں اسی طریقے پہ اگر دیندار عورتیں ہیں تو ان کے ہاں آنا جانا اور ان کے سامنے آنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا یہ جائز ہے۔ ساتویں بات، او ما ملکت ایمانہن یا لونڈیاں، اگرچہ بعض علماء نے اس سے مراد غلام بھی لیے ہیں لیکن جمہور علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد لونڈیاں ہیں، لونڈیوں کے سامنے آنا جانا یہ بھی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے، او التابعین یا وہ غلام اور وہ ملازم اور وہ نوکر، غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے ہوں لیکن غیر اولی الاربۃ خواہش رکھنے والے نہ ہوں، اربہ خواہش کو کہتے ہیں، جو مرد کے دل میں عورت کو دیکھ کر جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ خواہش پیدا نہیں، یعنی ملازموں میں نوکروں میں وہ جو اتنے بوڑھے ہو گئے ہوں یا وہ اتنے امین اور اتنے مخلص ہوں کہ ان کے بارے میں یہ یقینی طور پہ کہا جا سکے کہ ان کے دل میں کوئی بری خواہش پیدا نہیں ہوگی، لیکن اس سے مراد وہ خوبصورت جوان شوفر، ڈرائیور، نوکر، ہوٹلوں کے بہرے نہیں ہیں جو بغیر روک ٹوک کے ہر محفل میں آتے جاتے ہیں، تو اس سے مراد وہ جوان لڑکے نہیں ہیں، وہ جوان ڈرائیور نہیں ہیں، وہ جوان ملازم نہیں ہیں، وہ شوفر اور وہ جوان بیرے وہ نہیں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ جو اتنے بوڑھے ہوں یا کسی وجہ سے خاندان کے لوگ یقینی طور پہ جانتے ہوں کہ یہ ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر ان کے دل میں کبھی بھی برا خیال پیدا نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا غیر اولی الاربہ، جو خواہش نہ رکھتے ہوں.
او الطفل یا وہ بچے, یہ نئی بات نواں مسئلہ, الذین لم یظہروا علی عورات النساء, وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوئے.
لم یظہروا علی عورات النساء,
جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں پہ ابھی واقف نہیں ہوئے, یعنی وہ بچے جو نابالغ ہو, نابالغ بچوں لڑکوں کے سامنے آنا یہ بھی عورتوں کے لیے جائز.
دسویں بات, ولا یضربن بارجلہن,
اور یہ عورتیں اپنے پیروں کو اس طرح نہ مارے زمین پر, لیعلم ما یخفین من زینتہن, تاکہ چھپی ہوئی آرائش کا لوگوں کو علم ہو جائے. پیر میں جو پازیب یا کوئی زیور پہنا جاتا ہے, اگر وہ پہنا ہوا ہو تو پیر آہستہ آہستہ زمین پر رکھیں. اور اس سے مراد علماء نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کی چال میں بھی حیا ہو, جس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر سورہ قصص میں جب اللہ نے کیا, فرمایا تمشی علی استحیاء, تمشی علی استحیاء, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام سے آگے آگے چلتی ہوئی جا رہی. تو مسلمان عورت کی چال میں بھی حیا ہو, یہ جو دوسرے طریقے پہ چلتی ہیں یہ مسلمان عورتوں کے سیوا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ زمین پر پاؤں رکھتے ہوئے چلتے ہوئے بھی اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس چال چلن اور اس جانے اور چلنے سے کوئی فتنہ ظاہر نہ ہوتا ہو. اللہ تعالی ان معاملات میں اپنے بندیوں کو اتنا پابند کر رہا ہے, چلنے تک کو محدود اور مشروط کیا. جب چلنا عورت کے لیے غیر مناسب طریقے پہ یہ جائز نہیں ہے, تو پھر کیا کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے اور بال کھلے رکھے اور بغیر کسی پابندی کے غیر محرم مردوں کی مجلسوں میں جائے, یا ان سے گفتگو کرے, یا ان سے خلوت میں ملے, یا ان کے سامنے؟ یہ کیسے جائز ہے؟ مسلمان عورت کے لیے کبھی جائز نہیں ہے. اور جو مسلمان عورت اللہ سے ڈرتی ہے, آخرت کا اس کے دل میں یقین ہے, وہ کبھی یہ گناہ نہیں کرتی. آخری بات جو اس میں سب شامل ہے, فرمایا کہ مردوں کو بھی یہ حکم مل گیا, عورتوں کو بھی حکم مل گیا, غدو ابصارہم یحفظو فروجہم, نگاہوں کی حفاظت کرو. اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو. کبھی غلطی ہو جائے, سچے دل سے توبہ کر لو. اگر توبہ کر لو گے اللہ تعالی معاف کرے گا. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون, اے ایمان والو, مرد و عورتوں سب اس میں شامل ہو, اے ایمان والو سب کے سب مل کے اللہ کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کرو. توبہ کرو سچے دل سے کہ آج تک ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, آئندہ ہم کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کا نام ہے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.
رفع ایشان ثواب کے بارے میں بات ہوئی تھی, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب بخشنا, اس کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا. اس کے بعد اگرچہ کئی بزرگوں اور دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ چیز آپ نے بیان کی ہے, یہ ایک نئی چیز ہم نے سنی ہے, اس لیے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے تمام اہل علم سے ایسال ثواب پہنچتا ہے. تو مجھے اگرچہ یہ شوق نہیں ہے کہ میں خواہ مخواہ اپنی ہر رائے پہ اصرار کروں اور یہ کہوں کہ صرف میری رائے ہی صحیح ہو سکتی ہے, کسی اور کی رائے کی گنجائش نہیں ہے صحت, لیکن میں اس کے باوجود اپنی اسی رائے پہ آج بھی قائم ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اور عمرے اور روزوں اور دوسری جو بدنی عبادتیں ہیں ان کے بارے میں تو پوچھا گیا اور آپ نے ساتھ فرمایا کہ ثواب پہنچتا ہے. جو بدنی عبادتیں ہیں مالی کے بارے میں نے حرض کیا تھا کہ مالی عبادت تو اس کا ثواب مثال ثواب باہر آل پہنچتا ہے, متفق علیہ مسئلہ ہے, لیکن جو بدنی عبادت ہے مثلا قرآن پڑھ کے اس کا ثواب بخشنا, کسی کے لیے طواف کرنا, عمرہ وغیرہ کرنا, تو میں نے حرض کیا تھا کہ اس میں اختلاف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج جو عمرے کے بارے میں پوچھا گیا, صحیح حدیث, روزوں کے بارے میں پوچھا گیا, تو آپ نے ساتھ فرمایا کہ ہاں جس کے لیے تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا, لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں پوچھا نہیں گیا, اور نہ ہی کسی صحابی سے یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ یہ کام کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے قرآن پڑھتے تھے اور اس کا ثواب بخشتے تھے. اہل علم کی رائے ہے, یہ ایک الگ چیز ہے کہ آئمہ کی رائے ہے یا کسی امام کی رائے ہے, لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثبوت نہیں ملتا ہمیں کہ کسی صحابی نے قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب کسی کو بخشا. اس کے باوجود کوئی صاحب اگر یہ عمل کرتے ہیں تو میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک مرتبہ فرض نماز پڑھنے کے بعد کیا دوسری جماعت میں شریک ہو سکتا ہے آدمی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو روایت ہے اسے امام احمد بن حنبل نے اور ابو داؤد اور نسائی نے ذکر کیا ہے, اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتین, جماعت کی جو نماز ہے وہ دو مرتبہ تم نہیں پڑھ سکتے, ایک ہی مرتبہ پڑھو گے. جماعت کی نماز جماعت کی نیت سے فرض نماز دو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے, ایک ہی مرتبہ پڑھو گے. لیکن حضرت محسن بن ادرا رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے, یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی آیا اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے. تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں, میں ایک طرف بیٹھ گیا اور میں نے نماز نہ پڑھی. نماز سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ الا صلیت, تم نے نماز پڑھ لی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ نماز جماعت میں شریک نہیں تھا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے نماز, میں آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا ہوں تو میں نماز پڑھ کے آیا, میں فرض نماز پڑھ چکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ, جب تم کبھی ایسا اتفاق ہو تمہیں کہ تم کسی ایسی جگہ جاؤ کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے, فَصَلِّ مَعَهُمْ, تو تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. وَجْعَلْهَا نَافِلَةً, اور جماعت میں جب تم دوبارہ شریک ہو رہے ہو تو نفل کی نیت کر کے شریک ہو جاؤ. وَجْعَلْهَا نَافِلَةً, نفل کی نیت کے ساتھ جماعت میں دوبارہ شریک ہو جاؤ. تو اس سے یہ حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کہیں جماعت ہو رہی ہو تو بیٹھنے سے بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جماعت میں نفل کی نیت کر کے شریک ہو جائیں, تو وہ جو ایک یا دو یا چار رکعتیں ہوں گی وہ ہمارے لیے نفل بن جائے گا اور ہمارے لیے ذخیرہ ہو جائے گا. اسی طرح ایک شخص نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہو, وہ تنہا نماز پڑھ رہا اور اس نے جماعت کی نیت نہ کی ہو تو کیا وہ جماعت کرا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. وہ آدمی کہ جس نے جماعت کرانے کی نیت نہ کی ہو اور اس نے تنہا نماز شروع کی ہو, بعد میں لوگ آتے اگر اس کے پیچھے جماعت بنا لیتے ہیں تو یہ عمل جائز ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے یہ دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی, تو کچھ دیر کے بعد میں اٹھا اور آپ کے پیچھے جا کے میں نے نیت آپ کی باندھ دی, تو آپ کے دائیں طرف میں کھڑا ہوا تو آپ نے مجھے نماز کے اندر ہی اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا. اور کچھ دیر کے بعد جبار ابن صخر ایک اور صحابی ہے رضی اللہ عنہ وہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نیت باندھ لی. جب انہوں نے بھی نیت باندھی اور وہ بھی آپ کے پاؤں طرف کھڑے ہوئے تو حضرت جابر یہ احساس فرماتے ہیں صحیح مسلم کی اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو پیچھے کیا اشارہ کیا اور ہم ہاتھ سے پیچھے دھکیلا حتیٰ کہ ہم نے آپ کے پیچھے دو آدمیوں نے صف بنا لی اور اس طریقے پہ آپ نے ہمیں نماز پڑھائی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے جو کہ صحیح مسلم نے یہ بتایا کہ اگر کسی آدمی نے جماعت کی نیت نہیں کی تب بھی اس کے پیچھے جماعت ہو سکتی ہے. اگر مسجد میں جماعت ہو گئی ہو تو کیا دوسری جماعت تبدیل کر کے کروائی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک مسجد میں جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت نہیں کرنے دیتے ہمارے ملک میں. صحیح حدیث ہے غالباً امام احمد بن حنبل نے اسے ذکر کیا ہے یا سیاح چھتر کسی کی بات میں میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے لیکن حدیث وہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ایک شخص نے آ کر نماز کی نیت باندھی اور وہ تنہا نماز پڑھنے لگا تو آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس سے صدقہ کرے. یہ اشارہ کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے. ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے ان صاحب کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی اور ان دونوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اور انفرادی طور پہ نماز پڑھنے کی اجازت صحابی کو نہیں دی بلکہ اس چیز کو فوقیت دی ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی کا. جماعت کے بہت فوائد ہیں. جماعت کے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو جب جماعت ہو جائے اور لوگ کچھ لیٹ یا تاخیر سے آئے تو انہیں چاہیے کہ وہ جماعت کرائیں. یہاں پر تو بہرحال الحمدللہ ہوتا ہے. اپنے اپنے ملکوں میں بھی آپ جو ائمہ حضرات ہیں یا علماء ہیں ان سے اس بارے میں درخواست کیجیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اگرچہ فقہی طور پہ احناف کے ہاں دوسری جماعت مکروہ ہے لیکن جب صحیح حدیث سے ایک چیز کا ثبوت مل جائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے جو فقہی مسائل ہیں ان کو ترک کر دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کسی بھی فقہی یا امام کے قول پہ کیا کریں ترجیح. یہ فجر کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں اگر سے پہلے کئی مرتبہ میں نے یہ مسئلہ آپ حضرات کو بتا دیا ہے کہ فجر کی سنتیں اگر جماعت سے پہلے نہ پڑھ سکے آدمی تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا مکتوبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر کسی اور نماز کے پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں. کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جماعت ہو رہی ہو اور ایک کونے میں کھڑے ہو کے اپنے وہ دو سنتیں پڑھنا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. البتہ جن کی نماز فجر کی دو سنتیں رہ جائیں اور وہ جب مسجد میں داخل ہو اور وہاں جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو اس سلسلے میں ہمارے پاس دو روایتیں ہیں. ایک روایت وہ ہے کہ جسے ابو داؤد ترمذی دونوں نے نقل کیا ہے اور ایک روایت وہ ہے کہ جسے صرف ترمذی نے نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں اور ارشاد فرمائیں اس کو محدثین نے قولی سنت یا قولی حدیث یا حدیث قولی یا سنت قولی کا نام دیتے ہیں. جس حدیث یا جس عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں عمل کریں آپ, آپ کا خیر ثابت ہو, اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کی فعلی یا عملی تقریر ہے یا سنت ہے یا حدیث ہے. اور ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا ہے اور آپ اس کی اجازت دے دیں یا اس عمل پہ خاموشی کا اظہار کریں, تو اس سنت یا حدیث کو تقریری سنت یا تقریری حدیث کہا جاتا ہے. تو جو سب سے افضل ہے وہ آپ کا قول ہے کہ آپ حکم دیں کہ فلاں کام کرو, اور اس کے بعد آپ کا عمل, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ جس چیز کی اجازت دے دیں, آپ کی موجودگی میں ہو رہا ہے, آپ نے منع نہیں کیا. تو ابو داؤد اور ترمذی میں جو حدیث ہے وہ حضرت قیس ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر صبح کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کی جماعت کے بعد دو رکعتیں پڑھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ جماعت نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ دو رکعتیں ہیں اللتین, یہ وہ رکعتیں ہیں کہ میں پڑھ لی چکا ہوں, یہ وہ رکعتیں ہیں کہ جن کو میں نے فجر کی جماعت سے پہلے نہیں پڑھا, اس لیے میں اب پڑھ رہا ہوں. تو فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, یعنی آپ نے منع نہیں کیا. اور جو ترمذی کی حدیث ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یصل رکعت الفجر قبل الصلاۃ فلیصلیهما بعدما تطلع الشمس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ جس آدمی سے فجر کی دو سنتیں جماعت سے پہلے قضا ہو جائیں تو وہ ان دو رکعتوں کو طلوع شمس کے بعد پڑھیں. تو دونوں طریقے جائز ہیں. امام جب سلام پھیر دے تو امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد دو رکعت سنت فجر پڑھنا یہ بھی جائز ہے, لیکن جو افضل طریقہ ہے اس سے بھی بہتر ہے وہ یہ ہے کہ طلوع شمس کے بعد پڑھی جائے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جس نے نہ پڑھی ہو فجر کی جماعت سے پہلے وہ طلوع شمس کے بعد ان دو رکعتوں کو پڑھے. خواتین کو جن خاص ایام میں عذر پیش آتا ہے اس کے بارے میں چند اور مسائل ہیں جن کے بارے میں خواتین کی طرف سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ عورت کیا جماعت کرا سکتی ہے؟ عورتوں کو جماعت کرا سکتی ہے, اور وہ مردوں کو یا گھر کے دوسرے افراد کو جماعت نہیں کرا سکتی, صرف خواتین کو جماعت کرا سکتی ہے. کیونکہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی, ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ امرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤم اہل دارها او اہل بیتها. صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے جب اس قسم کا سوال پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہو, لیکن نماز پڑھاتے ہوئے عورت مردوں کی طرح صفوں کے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ پہلی صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی. کیونکہ مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا کانت تؤم النساء وتقوم بوصفهن, کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ
جماعت کرایا کرتی تھی خواتین کو, اور جماعت کراتے ہوئے پہلے صف کے بیچ میں کھڑی ہوتی تھی. خاتون خواتین کو جماعت کرا سکتی ہے لیکن وہ پہلے صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی. ان مخصوص ایام میں جو ایام خواتین کو پیش آتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ جب یہ مخصوص ایام خواتین کو پیش آئیں تو وہ ان ایام میں نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزے بھی نہیں رکھیں گی. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرماتی ہیں کہ كنا يصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. کہ ہم جب اس قسم کی حالت سے دو چار ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ جو روزے تم سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کسی اور وقت رکھ لو, لیکن جو نمازیں چھوٹ جاتی تھیں نمازوں کی قضا ہم پہ واجب اور ضروری قرار نہیں دی گئی. تو ان ایام میں خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی. جو روزے چھوٹ جائیں فرض روزے وہ بعد میں رکھے جائیں گے, البتہ نمازوں کی قضا ان پر نہیں ہے. طواف کرنا بھی اس قسم کی خواتین کے لیے حرام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہی تکلیف ہوئی تھی ان ایام میں کہ جن ایام میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہی تھی تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوف البیت, کہ حاجی اور جتنے کام کرتے ہیں تم سب کرتی رہو لیکن صرف اللہ کے گھر کا طواف تم نہیں کر سکتی. تو بھی بعد ما تطوری ارشاد فرمایا کہ طواف اس وقت کرنا جب طہارت کے ایام میں تم ہو, جب ان ایام سے تم نکل جاؤ اور پاکیزگی کے ایام ہو تو ان ایام میں تم آ کر طواف کرنا. ان ایام میں تلاوت کلام پاک کرنا یہ بھی خواتین کے لیے ممنوع ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن, کہ وہ عورت کے جو ان ایام میں ہو اور وہ شخص یا مرد کے جس پہ غسل جنابت واجب ہو چکا ہو ان دونوں کے لیے جائز نہیں ہے. لا تقرا القرآن, لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن, کہ قرآن یہ دونوں نہیں پڑھ سکتے. البتہ وہ خواتین کے جو ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور وہ پڑھاتی ہیں, اور اگر وہ اسلامیات یا قرآن پاک پڑھاتی ہیں تو ان کے لیے یہ گنجائش علماء نے نکالی ہے کہ وہ صرف بورڈ پہ لکھی ہوئی آیات کو لکڑی کے سہارے سے اشارہ کرتی یا چھو کر طالب علموں کو یا طالبات کو سمجھا سکتی ہیں,